حضرت جنید رحمت اللہ علیہ نے ابلیس کو خواب میں دیکھا کہ وہ ننگا پھر رہا ہے. انہوں نے اس سے کہا، کیا تجھے ان آدمیوں سے شرم نہیں آتی؟ ابلیس نے کہا، کیا یہ آدمی ہیں؟ آدمی تو وہ ہیں جنہوں نے مسجد شونیزی میں میرے جسم کو لاغر کر دیا اور میرے جگر کو خاکستر کر ڈالا. حضرت جنید رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے بیدار ہونے کے بعد مسجد کا قصد کیا اور دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ جھکائے بیٹھے ہیں اور سوچنے میں مصروف ہیں. مجھے دیکھ کر وہ لوگ کہنے لگے، تمہیں خبیث کے فریب میں نہ آنا چاہیے. نصر آبادی کو مکہ مکرمہ میں وفات کے بعد خواب میں دیکھا گیا اور دریافت کیا گیا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. انہوں نے کہا کہ مجھ پر شرفا کا عتاب نازل ہوا. پھر فرمایا گیا، اے ابو القاسم، کیا ملنے کے بعد جدائی ہوتی ہے؟ میں نے عرض کیا، نہیں اے صاحب جلال، چنانچہ مجھے ابھی قبر ہی میں رکھا گیا تھا کہ میں اپنے رب سے جا ملا. عتبہ غلام نے خواب میں خوبصورت حور دیکھی. حور نے ان سے کہا، اے عتبہ، میں تجھ پر عاشق ہوں، اب کوئی ایسا کام نہ کرنا جو میرے اور تیرے درمیان حائل ہو جائے. عتبہ نے کہا، میں دنیا کو 3 مغلس طلاقیں دے چکا ہوں، اب رجعت کی کوئی صورت نہیں ہے یہاں تک کہ تجھ سے ملاقات کروں. روایت ہے کہ ایوب السختیانی کسی گناہگار بندے کا جنازہ دیکھ کر گھر چلے گئے تاکہ کی نماز جنازہ نہ پڑھیں. رات کو کسی بزرگ نے ایک شخص کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا، اللہ نے مجھے بخش دیا، اور تم ایوب السختیانی کو یہ آیت سنا دینا، قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذل ام سکتم خشیت الانفاق. پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 100. آپ فرما دیجئے، اگر تم لوگ میرے رب کی رحمت کے مختار ہوتے تو اس صورت میں تم خرچ کرنے کے اندیشے سے ہاتھ ضرور روک لیتے. ایک بزرگ کہتے ہیں کہ جس رات حضرت داؤد عطائی رحمت اللہ علیہ کی وفات ہوئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان پر ایک نور ہے اور دنیا میں فرشتوں کی آمد و رفت جاری ہے. میں نے پوچھا، یہ کون سی رات ہے؟ لوگوں نے کہا، اس رات میں داؤد عطائی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے اور ان کی روح کے استقبال کے لیے جنت سجائی جا رہی ہے. ابو سعید الشحام کہتے ہیں کہ میں نے سہل ستو کی کو خواب میں دیکھا اور کہا، اے شیخ. وہ کہنے لگے، اب مجھے شیخ مت کہنا. میں نے کہا، کیوں نہ کہوں؟ دنیا میں تمہارے حالات اسی قابل تھے کہ تمہیں شیخ کہا جائے. کہنے لگے، وہ حالات ہمارے کچھ کام نہ آئے. میں نے کہا، اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ فرمایا، مجھے ان مسائل کی وجہ سے بخش دیا ہے جو فلاں بڑھیا مجھ سے دریافت کرتی تھی. ابن راشد کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ کو وفات کے بعد خواب میں دیکھا اور دریافت کیا، کیا آپ انتقال نہیں کر گئے تھے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں. میں نے پوچھا، اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ فرمایا، اللہ تعالی نے میری ایسی مغفرت فرمائی ہے کہ تمام گناہوں کو محیط ہو گئی ہے. میں نے پوچھا، سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا، ان کا کیا پوچھ، وہ تو ان لوگوں کے ساتھ ہیں. مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. ربی ابن سلیمان کہتے ہیں، میں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے. انہوں نے جواب دیا کہ اللہ نے مجھے سونے کی کرسی پر بٹھایا اور مجھ پر تازہ موتی بکھیرے. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے کسی ساتھی نے انہیں ان کے انتقال کی رات خواب میں دیکھا کہ گویا ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کر رہا ہے کہ اللہ تعالی نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام مخلوق پر فضیلت بخشی ہے اور حسن بصری کو ان کے زمانے کے لوگوں پر فضیلت دی ہے. ابو یعقوب قاری دقیقی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ایک انتہائی طویل قامت شخص کو دیکھا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ اویس کرنی ہیں۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اللہ آپ پر رحم فرمائے، مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ آپ نے بے اعتنائی فرمائی اور وہ مجھ سے ترش روی ظاہر کی۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ سے رہنمائی کا خواستگار ہوں، آپ میری رہنمائی فرمائیں، اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے گا۔ وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اپنے رب کی رحمت کو اس کی محبت کے وقت طلب کرو اور اس کے انتقام سے اس کی معصیت کے وقت ڈرو، اور اس دوران اس سے امید کا سلسلہ منقطع مت کرو۔ پھر وہ مجھے چھوڑ کر آگے بڑھ گئے۔ ابو بکر ابن ابی مریم کہتے ہیں کہ میں نے ورقہ ابن بشر الحضرمی کو خواب میں دیکھا اور پوچھا، اے ورقہ، تیرا انجام کیا ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے بڑی مشکل سے نجات حاصل ہوئی۔ میں نے کہا، تمہیں کون سا عمل بہتر لگا؟ کہنے لگے، اللہ کے خوف سے رونا۔ یزید ابن نعامہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی طاعون جارف کے زمانے میں مر گئی۔ رات کو اس کے باپ نے خواب میں دیکھا اور کہا، اے بیٹی، مجھے آخرت کے متعلق کوئی خبر دے۔ اس نے کہا، ابا جان، ہم ایک ایسے زبردست امر سے دوچار ہوئے ہیں جسے جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، اور تم عمل کرتے ہو لیکن جانتے نہیں ہو۔ اللہ کی قسم، دنیا اور اس کی تمام تر نعمتوں سے بہتر میرے نزدیک یہ ہے کہ میرے نامہ اعمال میں ایک یا دو بار کہا گیا کلمہ سبحان اللہ، یا ایک یا دو رکعت نماز ہو۔ عتبہ غلام کے ایک مرید کہتے ہیں کہ میں نے عتبہ کو خواب میں دیکھا اور دریافت کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں ان کلمات دعا کے طفیل جنت میں داخل ہوا جو تیرے گھر میں لکھے ہوئے ہیں۔ بیدار ہونے کے بعد میں گھر کے اندر گیا تو دیکھا کہ ایک دیوار پر عتبہ غلام نے اپنے قلم سے یہ کلمات لکھ چھوڑے ہیں، یا ہادی المدلین و یا ارحم الراحمین ويا ارحم المذنبين ويا مقيل اثرات الاثرين ارحم عبدك ذا الخطر العظيم والمسلمين كلهم اجمعين وجعلنا مع الاحياء المرزوقين الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين امين يا رب العالمين۔ اے گمراہوں کو راہ دکھلانے والے، اے خطاکاروں پر رحم کرنے والے، اے لغزش کرنے والوں کی لغزشیں دور کرنے والے، اپنے بندے پر رحم کر جو زبردست خطرے سے دوچار ہے، اور تمام مسلمانوں پر رحم کر، اور ہمیں ان زندہ لوگوں کے ساتھ کر جو رزق دیے جاتے ہیں، جن پر تو نے انعام کیا ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے۔ اے تمام جہانوں کے پروردگار، یہ دعا قبول فرما۔ موسیٰ ابن حماد کہتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جنت میں ہیں اور ایک درخت سے دوسرے درخت پر اڑ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا، اے ابو عبداللہ، آپ نے یہ مرتبہ کس عمل سے حاصل کیا؟ انہوں نے جواب دیا، ورا سے۔ میں نے پوچھا، علی ابن عاصم کا کیا حال ہے؟ فرمایا، وہ تو ستارے کی طرح درخشاں ہیں۔ ایک تابعی نے خواب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے نصیحت فرمائیے۔ فرمایا، جو نقصان پر نظر نہیں رکھتا وہ نقصان اٹھاتا ہے، اور جو نقصان اٹھائے اس کے لیے موت بہتر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گزشتہ دنوں میں ایک ایسی مصیبت کا شکار تھا جس نے مجھے سخت پریشان کر رکھا تھا، اور اس کے باعث میں انتہائی تکلیف میں تھا، اور اس مصیبت پر اللہ کے سوا کسی کو اطلاع بھی نہیں تھی۔ گزشتہ رات ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا، اے محمد ابن ادریس، تو یوں کہا کر، اللہم انی لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا ولا استطیع ان آخذ الا ما اعطیتنی ولا اتقا الا ما وقیتنی، اللہم فوفقنی لما تحب و وطرد من القول والعمل في آفيتي. اے اللہ، میں اپنے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں، نہ نقصان کا، نہ موت کا، نہ حیات کا، نہ مرنے کے بعد زندہ ہونے کا، اور نہ میرے لیے ممکن ہے کہ وہ لوں جو تو مجھے نہ دے، اور اس چیز سے محفوظ رہوں جس سے تو محفوظ نہ رکھے. اے اللہ، مجھے اس قول و عمل کی توفیق عطا کر جسے تو اچھا جانتا ہے اور پسند کرتا ہے، عافیت کے ساتھ. صبح کو میں نے یہ دعا دوبارہ پڑھی. جب دوپہر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے میرا مقصد پورا فرمایا اور مجھے اس مصیبت سے نجات عطا کر دی جس میں میں مبتلا تھا. لوگو، تم ان دعاؤں کا التزام کرنا اور ان سے غفلت مت کرنا. یہ ہیں کچھ مکاشفات جن سے مردوں کے احوال کا پتہ چلتا ہے اور ان کا علم ہوتا ہے، جو بندوں کو اللہ سے قریب کرنے والے ہیں. دوسرا باب، سور پھونکنے سے جنت یا دوزخ میں جانے تک مردے کے حالات. اس سے پہلے باب میں تم سکرات موت میں میت کے احوال اور خوف آخرت کے سلسلے میں اس کے خطرات کا بیان پڑھ چکے ہو، اور یہ جان چکے ہو کہ اگر مرنے والا ان لوگوں میں سے ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا، تو اسے قبر کی تاریکی اور اس کے کیڑوں کا سامنا ہوگا. نکیرین اس سے سوال کریں گے، پھر قبر کا عذاب ہوگا. ان سے بھی زیادہ سخت مراحل عذاب وہ ہیں جو قبر کے بعد پیش آنے والے ہیں، جیسے سور کا پھونکنا، قیامت کے دن دوبارہ زندہ ہونا، اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہونا، کم و بیش کے متعلق سوال ہونا، اعمال کی مقدار جاننے کے لیے میزان کھڑی ہونا، پھر پل صراط کو عبور کرنا جو نہایت باریک اور تیز دھار والا ہوگا، پھر سعادت یا شقاوت کے فیصلے کے لیے پیشی کا منتظر رہنا. تمہارے لیے ان خطرات و احوال کی معرفت حاصل کرنا اور تصدیق و جزم کے طریقے سے ان پر ایمان لانا، اور پھر ان میں طویل غور و فکر کرنا ضروری ہے، تاکہ تمہارے قلب میں ان خطرات سے بچنے کے لیے تیاری کرنے کے دوائی پیدا ہوں. یوم آخرت پر ایمان اکثر لوگوں کے قلوب کی گہرائی میں داخل نہیں ہوتا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ سرد و گرم موسموں کے لیے جہنم کے سرد گرم حصوں سے بچنے کے مقابلے میں زیادہ تیاری کرتے ہیں، حالانکہ جہنم کا معاملہ زیادہ سخت اور شدید ہولناکیوں کا حامل ہے. جب ان سے یوم آخرت کے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو وہ زبان سے اس کے وجود کا اعتراف کرتے ہیں، لیکن قلب سے غفلت برتتے ہیں. یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی شخص کسی کو خبر دے کہ تیرے سامنے جو کھانا رکھا ہوا ہے وہ زہر آلود ہے، اور وہ شخص یہ خبر سن کر اس کی تصدیق کرے لیکن ہاتھ بڑھا کر کھانا بھی شروع کر دے، گویا اس نے زبان سے تصدیق کی ہے اور عمل سے تکذیب کی ہے. حالانکہ عمل کے ذریعے کسی قسم کی تکذیب کرنا زبان کے ذریعے تکذیب کرنے سے زیادہ بلیغ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم نے مجھے گالی دی اور اس کے لیے مناسب نہ تھا کہ مجھے گالی دیتا، اور میری تکذیب کی اور اس کے لیے مناسب نہ تھا کہ میری تکذیب کرتا. اس کی گالی تو یہ ہے کہ وہ خدا کے لیے بیٹا تجویز کرتا ہے، اور تکذیب اس کا یہ کہنا ہے کہ مجھے دوبارہ اس طرح پیدا نہیں کرے گا جیسے پہلے پیدا کیا ہے. اور یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے. اصل میں لوگ اس طرح کے امور کی تصدیق اس لیے نہیں کرتے کہ انہیں کم سمجھتے ہیں، کیونکہ جو واقعات عالم آخرت میں پیش آنے والے ہیں، عالم فانی میں ان کی نظریں کم ہیں. اگر لوگ حیوانات اور انسانوں کے بچے پیدا ہوتے ہوئے نہ دیکھتے اور ان سے کہا جاتا کہ ان بچوں کا ایک سونے ہے جو انہیں ایک گندے قطرے سے پیدا کرتا ہے، تو ان کا باطن کبھی اس سلسلہ تخلیق کی تصدیق نہ کرتا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفت فاذا ہوا خصیم مبین، پارہ نمبر 23، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 77. کیا آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا ہے؟ سو وہ اعلانیہ اعتراض کرنے لگا. ایحسب الانسان ان یترک سدا الم یکو نطفتا من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوا فجعل منه الزوجین الذکر والانثا.
پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 18، آیت نمبر 36 سے 39 تک. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یوں ہی محمل چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا یہ شخص قطرہ منی نہ تھا جو عورت کے رحم میں ٹپکایا گیا تھا، پھر وہ خون کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان بنایا، پھر اعضاء درست کیے، پھر اس کی دو قسمیں کر دیں، مرد اور عورت.
جس طرح انسان کی تخلیق اور اس کے اعضاء کی ترکیب و اختلاف میں بے شمار عجائبات مخفی ہیں، ان سے کہیں زیادہ عجائب انسان کے دوبارہ پیدا ہونے میں ہیں. جو شخص اللہ تعالیٰ کی قدرت و صفت کا مشاہدہ کرتا ہے، وہ اس کی صنعت و حکمت کا کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اگر تمہارے ایمان میں ضعف ہے تو پہلی پیدائش پر نظر کر کے اپنے ایمان کو پختہ کر لو، اس لیے کہ دوسری پیدائش پہلی ہی کی نظیر ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ سہل ہے. اور اگر تمہارا ایمان پختہ ہے تو تمہیں اپنے دل کو ان خطروں اور اندیشوں سے واقف کرانا چاہیے جو عنقریب پیش آنے والے ہیں، اور ان میں سے زیادہ فکر کرنا چاہیے اور عبرت حاصل کرنی چاہیے، تاکہ تمہارے دل کا سکون و قرار جاتا رہے اور تم جبار سماوات و ارض کے روبرو پیش ہونے کے لیے تیار ہو سکو.
نفخ سور. سب سے پہلے اہل قبر جو آواز سنیں گے وہ نفخ سور کی آواز ہوگی. یہ ایک ایسی زبردست اور لرزہ خیز چیخ ہوگی کہ قبریں شق ہو جائیں گی اور مردے اٹھ کھڑے ہوں گے. فرض کرو قیامت برپا ہو چکی ہے، سور پھونکا جا چکا ہے اور تم قبر سے نکلے ہو. تمہارے چہرے کا رنگ متغیر ہے، تم سر سے پاؤں تک غبار آلود ہو اور اس چیخ سے پریشان ہو جسے سن کر تم اپنی قبر سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور اس سمت دیکھ رہے ہو جدھر سے یہ آواز آئی تھی. چاروں طرف مخلوق خدا اپنی اپنی قبر سے نکل کھڑی ہے. صدیوں سے لوگ قبروں میں گل سڑ رہے تھے، روحیں الگ بے چین تھیں اور انتظار کی سختی جھیل رہی تھیں. اب یہ دوسری مصیبت سر پر آ پڑی ہے، حیران و پریشان کھڑے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کدھر جائیں، انجام کا خوف الگ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي السُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ.
پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 68. اور سور میں پھونک ماری جائے گی سو تمام آسمان اور زمین والوں کے ہوش اڑ جائیں گے مگر جس کو خدا چاہے. پھر اس میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو دفتن سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ. پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 15، آیت نمبر 8 سے 10 تک. پھر جس وقت سور پھونکا جائے گا سو وہ وقت یعنی وہ دن کافروں پر ایک سخت دن ہوگا جس میں ذرا آسانی نہ ہوگی. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ تَخِصِّمُونَ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِخَ فِي سوری فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون.
پارہ نمبر 23، رکوع نمبر 3، آیت نمبر 48 سے 52 تک. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ یہ لوگ بس ایک سخت آواز کے منتظر ہیں جو ان کو آ پکڑے گی، اور وہ سب باہم لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، اور سور پھونکا جائے گا سو وہ سب یکایک قبروں سے اپنے رب کی طرف جلدی جلدی چلنے لگیں گے. کہیں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہم کو ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا؟ یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر سچ کہتے تھے. اگر مردوں کو اس آواز کی شدت اور سختی کے علاوہ کسی اور طرح کی دہشت برداشت نہ کرنی پڑے تو بھی قیامت سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک ایسی خوفناک چیخ ہوگی جسے سن کر تمام لوگ مر جائیں گے سوائے ان چند فرشتوں کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیف انعم وصاحب الصور قد التقم القرن وحن جبهة وأصغى بالأذن ينتظر متى يمر فينفخ۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، میں کیسے راحت پاؤں جبکہ سور پھونکنے والے نے نرسنگا منہ میں رکھ لیا ہے اور سر جھکا کر کان لگا دیے ہیں اس انتظار میں کہ کب حکم دیا جاؤں اور سور پھونکوں۔ مقاتل کہتے ہیں کہ قرن سے نرسنگا مراد ہے، اور اس کی تفصیل یہ ہے کہ اسرافیل علیہ السلام نفیری کے شکل کے نرسنگے پر منہ رکھے ہوئے ہیں اور نرسنگے کا دائرہ آسمان و زمین کی چوڑائی کے بقدر کشادہ ہے، اور وہ آسمان کی طرف نظر کیے ہوئے حکم الہی کے منتظر ہیں۔ جیسے ہی انہیں حکم ملے گا وہ سور پھونک دیں گے، جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تو اس کی دہشت سے تمام جاندار مخلوق مر جائے گی، صرف فرشتے باقی رہ جائیں گے۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور ملک الموت۔ پھر اللہ تعالی ملک الموت کو حکم دے گا کہ وہ جبرائیل کی روح قبض کریں، پھر میکائیل اور اسرافیل کی روح قبض کریں، پھر ملک الموت کو حکم ہوگا اور وہ خود بھی مر جائیں گے۔ پھر نفخے کے بعد مخلوق 40 سال تک برزخ میں اسی حالت پر رہے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالی اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا اور انہیں حکم ہوگا کہ وہ دوبارہ سور پھونکیں، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے، ثم نفخ فیہ اخرى فاذا هم قیام ينظرون، پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 4، آیت نمبر 68۔ پھر اس میں دوبارہ پھونک ماری جائے گی تو دفتن سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے، یعنی وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر زندہ ہونا دیکھیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب اللہ تعالی نے مجھے مبعوث فرمایا تو اسرافیل علیہ السلام سے کہلا دیا، انہوں نے سور اپنے منہ سے لگا لیا اور ایک قدم آگے اور دوسرا پیچھے رکھے منتظر ہیں کہ کب سور پھونکنے کا حکم ہو، اس لیے سور پھونکنے سے ڈرو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مجھے یہ روایت اس طرح نہیں ملی، بلکہ بخاری نے اپنی تاریخ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مختلف الفاظ میں نقل کی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ذرا سوچو کہ مخلوق کے اسی ہجوم میں تم بھی موجود ہوگے، تم دنیا میں جس قدر خوشحال، ذی اقتدار اور باحیثیت ہو، اسی قدر وہاں ذلیل و خوار ہوں گے۔ آج جو لوگ دنیا کے بادشاہ ہیں وہ کل مخلوق میں سب سے زیادہ ذلیل اور حقیر ہوں گے، اور معمولی ذرہ سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس وقت جنگلوں اور پہاڑوں کے وحشی اپنی تمام وحشتوں کے باوجود لوگوں میں آ ملیں گے، حالانکہ ان سے کوئی خطا سرزد نہ ہوئی ہوگی، اس کے باوجود وہ سور کی خوفناک آواز سے گھبرا کر لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اس خوف کے باعث لوگوں کے درپے ہونے کا تصور بھی نہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 6، آیت نمبر 5، اور جب وحشی جانور سب جمع ہو جائیں گے، پھر شیاطین سر جھکا کر آئیں گے، جو پہلے انتہائی سرکش اور نافرمان تھے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے کے خوف سے لرستے کانپتے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا، پارہ نمبر 16، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 68۔ سو قسم ہے آپ کے رب کی، ہم ان کو جمع کریں گے اور شیاطین کو بھی، پھر ان کو دوزخ کے گردا گرد اس حالت میں حاضر کریں گے کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوں گے۔ میدان حشر اور اہل حشر، پھر یہ دیکھو کہ دوبارہ زندہ ہونے کے بعد انہیں کس طرح برہنہ پا برہنہ جسم اور غیر مختون میدان حشر کی طرف ہنکایا جائے گا۔ یہ ایک سفید نرم اور چٹیل زمین ہوگی جس میں حد نظر تک کوئی ٹیلا بھی نہ ہوگا کہ آدمی اس کے پیچھے چھپ جائے، اور نہ کوئی گڑھا ہوگا کہ اس کے نیچے چھپ جائے، بلکہ وہ ایک مستح زمین ہوگی جس میں کوئی نشیب و فراز نہ ہوگا۔ لوگ اس کی طرف گروہ در گروہ پہنچائے جائیں گے۔ پاک ہے وہ ذات جو اس میدان میں زمین کے چہار جانب سے تمام مخلوق کو ان کی مختلف اقسام و اصناف کے ساتھ جمع کرے گا۔ اس دن دلوں کے شایان نشان یہ ہوگا کہ وہ خوفزدہ رہیں، اور آنکھوں کے شایان نشان یہ ہوگا کہ ڈرتی رہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے روز لوگوں کا حشر ایک سفید خاکی زمین پر ہوگا جو صاف گردے کی طرح ہوگی، جس میں کوئی عمارت نہ ہوگی کہ آدمی اس میں چھپ سکے، نہ کوئی ایسی آڑ ہوگی جو نظر کو واپس کر دے، اور نہ تو یہ گمان کر کہ وہ زمین دنیا کی زمین کی طرح ہوگی، بلکہ وہاں کی زمین اور یہاں کی زمین صرف نام میں برابر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، پارہ نمبر 13، رکوع نمبر 19، آیت نمبر 48، جس روز دوسری زمین بدل جائے گی اس زمین کے علاوہ اور آسمان بھی۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ اسی زمین کے اندر کچھ کمی یا زیادتی کی جائے گی، اور اس کے درخت، پہاڑ اور جنگل ختم کر دیے جائیں گے، اور وہ آکاس کے چمڑے کی طرح پھیلا دی جائے گی۔ زمین سفید چاندنی کی طرح ہوگی، نہ اس پر کوئی خون بہایا گیا ہوگا اور نہ اس میں کوئی گناہ کیا گیا ہوگا، اور آسمان کا سورج، چاند اور ستارے فنا ہو جائیں گے۔ اس لیے اے مسکین، تو اس دن کی دہشت اور شدت میں غور کر۔ جب مخلوق اس میدان میں کھڑی ہوگی اور ان کے سروں کے اوپر سے ستارے، چاند اور سورج بکھر جائیں گے، زمین اپنے چراغ کے گل ہونے کے باعث تاریک ہو جائے گی۔ ابھی تو اسی حال میں ہوگا کہ اچانک آسمان گھومے گا اور اپنی غفلت اور سختی کے باوجود پھٹ کر گر جائے گا۔ ان کی یہ غفلت 500 برس کی مسافت کے برابر ہوگی۔ فرشتے ان کے کناروں پر کھڑے ہوئے ہوں گے، آسمانوں کے پھٹنے سے تیرے کانوں میں زبردست گونج پیدا ہوگی، اور آسمان پگھلی ہوئی چاندی کی طرح جس میں زردی کی آمیزش ہوگی بہنے لگیں گے، پھر وہ سرخ چمڑے اور گلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائیں گے۔ پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑیں گے، اور آدمی بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے، اور وہ ننگے پاؤں اور ننگے بدن پھرتے نظر آئیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ برہنہ پا برہنہ جسم بلا ختنہ اٹھائے جائیں گے، اور پسینہ ان کے منہ اور کانوں کی لو تک لگام کی طرح پہنچ جائے گا۔ ام المومنین حضرت سودا، جو اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بڑی خرابی کی بات ہوگی، ہم ایک دوسرے کو ننگا دیکھیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دن لوگوں کو اس کی فرصت نہ ہوگی، بلکہ وہ دوسری ہی فکروں میں ہوں گے۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی، پارہ نمبر 30، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 37، ان میں ہر شخص کو ایسا مشغلہ ہوگا جو اس کو اور طرف متوجہ نہ ہونے دے گا۔ وہ دن کتنا سخت ہوگا کہ لوگ ننگے ہوں گے، لیکن ایک دوسرے سے محفوظ ہوں گے، اور ایسا کیوں نہ ہو کہ بعض لوگ پیٹ کے بل اور بعض لوگ سر کے بل چلیں گے۔ اس صورت میں انہیں یہ قدرت ہی کہاں ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کی طرف التفات کر سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کا حشر 3 حالتوں پر ہوگا، سوار، پیدل بل اور سر کے بل چلنے والے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سر کے بل کس طرح چلیں گے؟ فرمایا، جو ذات لوگوں کو ان کے پیروں پر چلاتی ہے وہ انہیں سر کے بل پر چلانے پر قادر ہے، سر کے بل بھی چلانے پر قادر ہے۔ اور یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اصل میں آدمی طبعی طور پر ان امور سے انکار کرتا ہے جن سے مانوس نہیں ہوتا، چنانچہ جو شخص سانپ کو پیٹ کے بل تیزی کے ساتھ چلتا ہوا نہیں دیکھتا، وہ یہی سمجھتا ہے کہ آدمی پاؤں کے بغیر نہیں چل سکتا۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص پیروں پر چلتا ہوا نہ دیکھے، وہ پیروں پر چلنے کا انکار کرے گا۔ اس لیے تم قیامت کے ان عجائبات کا انکار مت کرو جو تمہاری دنیاوی قیاسات کے خلاف ہوں۔ تم تو دنیا کے ان عجائبات کا بھی انکار کر بیٹھو گے جو پہلے سے تمہارے مشاہدے میں نہ ہوں اور دفتن سامنے آ جائیں۔ قیامت کے حیرتناک واقعات کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے۔ اب تم اپنے دل میں اپنی صورت کا استحضار کرو اور چشم تصور سے دیکھو کہ تم میدان حشر میں ننگے بدن، ذلیل و خوار، حیران اور پریشان کھڑے ہوئے ہو اور سعادت و شقاوت کے فیصلوں کے منتظر ہو۔ یہ حالت یقیناً سخت ہوگی۔ تمہیں سختی سے بچنے کے لیے ابھی سے کوشش کرنی چاہیے۔ میدان حشر میں آنے والا پسینہ۔ پھر مخلوق کے ازدحام اور اجتماع میں غور کرو۔ حشر کے دن جو جگہ کھڑے ہونے کے لیے مقرر کی جائے گی، وہاں ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے رہنے والے جمع ہوں گے۔ ان میں فرشتے، جن، انسان، شیطان، وحشی درندے اور پرندے سب ہوں گے، اور ان کے سروں پر سورج چمکے گا جس کی حرارت کئی گنا بڑھ چکی ہوگی اور جو حالت اس کی پہلے تھی وہ بدل چکی ہوگی۔ پھر وہ لوگوں کے سروں سے اس قدر قریب ہو جائے گا کہ صرف دو کمانوں کے درمیان کا فاصلہ برقرار رہ جائے گا۔ زمین پر عرش رب العالمین کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ باقی نہ رہے گا، اور اس کے سائے میں صرف وہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں گے جو اللہ کے مقرب بندے ہوں گے۔ چنانچہ ان میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے بدن سورج کی گرمی، حرارت اور تپش سے جھلس رہے ہوں گے اور ناقابل بیان درد و اذیت میں مبتلا ہوں گے۔ اس پر متضاد یہ کہ تمام حاضرین ایک دوسرے کو دیکھ کر آگے بڑھنے کے لیے کوشاں ہوں گے۔ عجیب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا۔ دوسری طرف جبار سماوات کے حضور پیش ہونے کی صورت میں متوقع رسوائی اور ذلت کے تصور سے شرمندگی اور خوف سے عجیب حالت ہوگی، گویا اس جگہ سورج کی حرارت، سانسوں کی حدت، حیا اور خوف کی آگ، تینوں چیزیں بیک وقت جمع ہو جائیں گی اور ہر بن منہ سے پسینہ نکل کر قیامت کے میدان میں بہنے لگے گا۔ پھر وہ پسینہ ان جسموں تک اس قدر بلند ہوگا جس قدر اللہ کے نزدیک ان کا مرتبہ ہوگا۔ بعض لوگوں کے صرف گھٹنوں تک اور بعض لوگوں کی کوک تک اور بعض کے کانوں کی لو تک پسینہ ہوگا، اور بعض لوگوں کا پسینہ اس قدر ہوگا کہ وہ اس میں ڈوبتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ان میں سے بعض اس قدر عرق آلود ہوں گے کہ نصف کان تک ڈوب جائیں گے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو قیامت کے روز اس قدر پسینہ آئے گا کہ زمین میں ان کا پسینہ 70 باء یعنی 140 گز تک پھیل جائے گا، اور ان کے منہ تک بصورت لگام اور ان کے کانوں تک پہنچ جائے گا، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ لوگ 40 برس تک آسمان کو مسلسل دیکھتے ہوئے کھڑے رہیں گے اور تکلیف کی شدت کے باعث ان کا پسینہ نکل کر لگام بن جائے گا، اور یہ ابن عدی کی حدیث ہے جس کو ابن مسعود رضی اللہ نے روایت کیا ہے۔ عقبہ ابن عامر کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز سورج زمین سے قریب ہو جائے گا اور لوگوں کو پسینہ آئے گا۔ بعض لوگوں کے ٹخنوں تک پسینہ ہوگا، بعض کے رانوں تک، بعض کے کوک تک اور بعض کے منہ تک۔ آپ نے ہاتھ سے اشارہ بھی فرمایا اور منہ پر لگام لگا دے گا، اور بعض ایسے ہوں گے جو پسینے میں غرق ہو جائیں گے۔ لگے، یہ فرماتے ہوئے آپ نے اپنا سر مبارک پر ہاتھ پھیرا، اور یہ احمد کی حدیث ہے: اے بندہ مسکین، اہل محشر کے پسینے اور ان کی شدت قرب پر اس طرح غور کر، اس وقت بعض لوگ چیخ چیخ کر کہیں گے کہ پروردگار عالم ہمیں اس قرب اور انتظار سے راحت دے، خواہ دوزخ میں ڈال کر دے، اور وہ یہ مصائب اور تکالیف اور یہ وہ مصائب اور تکالیف ہوں گی جن کا کوئی تعلق حساب و عذاب سے نہیں ہوگا، تو ابھی تو بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہوگا، تو نہیں جانتا کہ پسینہ تیرے جسم کے کس حصے تک پہنچے گا۔ یہ بھی یاد رکھ کہ اگر تو نے حج اور روزے، نماز یعنی راہ خدا میں پسینہ نہیں بہایا، یا مسلمان کی ضرورت پوری کرنے میں تعب برداشت نہیں کیا، یا امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے سلسلے میں مشقت نہیں اٹھائی، تو قیامت کے میدان میں خوف اور حیا کے باعث پسینہ ضرور بہائے گا، اور اس میں تیرے لیے اذیت زیادہ ہوگی۔ جو شخص جہل اور غرور سے پاک ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ طاعات کی سختی اور شدت برداشت کرنا، قیامت کے دن انتظار کی سختی اور پسینے کا کرب برداشت کرنے سے زیادہ آسان اور زمانے کے اعتبار سے نہایت کم ہے۔ یہ ایک سخت ترین دن ہوگا جو ایک طویل مدت کو محیط ہوگا۔ طول یوم قیامت، وہ دن جس میں لوگ نگاہ جمائے کھڑے ہوں گے، ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے، نہ ان سے کوئی بات کرتا ہوگا، نہ ان کے معاملے پر توجہ دیتا ہوگا، نہ کچھ وہ کھائیں گے نہ پئیں گے، اور نہ باد نسیم کے پرکیف جھونکوں کا لطف لیں گے۔ یہ دن قیامت کا دن ہوگا۔ حضرت کعب و قتادہ نے یوم یقوم الناس لرب العالمین کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ یہ لوگ اس حالت پر 360 سال تک کھڑے رہیں گے۔ بلکہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح جمع کرے گا جیسے ترکش میں تیر بھرے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ 50,000 برس تک تمہاری طرف نظر نہ فرمائے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اس دن کے متعلق کیا سوچتے ہو جس میں لوگ اپنے پیروں پر 50,000 برس تک کھڑے رہیں گے، نہ اس دوران کچھ کھائیں گے نہ پئیں گے، یہاں تک کہ پیاس کی شدت سے ان کی گردنیں تن جائیں گی اور بھوک کی سختی سے پیٹ جل جائیں گے، پھر انہیں دوزخ کے چشمے سے پانی پلایا جائے گا جو نہایت گرم، تلخ اور بدذائقہ ہوگا۔ جب اس دن کی سختیاں ان کی طاقت و ہمت سے تجاوز کر جائیں گی تو وہ آپس میں کہیں گے، آؤ اس ذات گرامی کو تلاش کریں جو اللہ کے نزدیک مکرم و معزز ہے، تاکہ وہ ان کے حق میں سفارش کر سکے۔ وہ لوگ تمام انبیاء کے پاس جائیں گے، لیکن ہر جگہ سے انہیں دھتکارا جائے گا۔ ہر پیغمبر کہے گا کہ مجھے چھوڑو، میں خود اپنے معاملات میں مشغول ہوں، اس مشغولیت کے باعث مجھے دوسرے کے معاملات کی فرصت نہیں ہے۔ ہر نبی اللہ تعالیٰ کے غضب کی شدت کا حوالہ دے کر معذرت کرے گا اور کہے گا کہ آج ہمارا رب اس قدر غصے میں ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا، یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے حق میں شفاعت فرمائیں گے جن کے حق میں شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی۔ ارشاد باری ہے: لا تنفع الشفاعۃ الا لمن اذن له الرحمن ورضی له قولا، پارہ نمبر 16 رکو نمبر 15 آیت نمبر 109۔ سفارش نفع نہ دے گی مگر ایسے شخص کو جس کے واسطے رحمان نے اجازت دے دی ہو، اور اس شخص کے واسطے بولنا پسند کیا ہو۔ اب اس دن کے طول اور انتظار کی شدت کا تصور کرو، یہاں تک کہ تمہارے لیے اس مختصر زندگی میں معاصی پر صبر کرنا آسان ہو۔ یاد رکھو، جو شخص موت کا زیادہ انتظار کرتا ہے اور شہوات پر صبر کرتا ہے، وہ قیامت کے دن کم سے کم انتظار کرے گا، کم سے کم سختی برداشت کرے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے دن کی لمبائی کے متعلق دریافت دریافت کیا گیا، آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ وہ دن مومن پر اس فرض نماز سے بھی ہلکا ہوگا جو وہ دنیا میں پڑھتا ہے، اور یہ ابو یالا اور بیحقی کی حدیث ہے جس کو ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ کوشش کرو کہ تم ایسے ہی مومنین میں سے ہو جب تک زندگی کی سانس باقی ہیں، معاملہ تمہارے اختیار میں ہے اور تیاری تمہارے ہاتھ میں ہے، اس لیے تم مختصر دنوں میں لمبے دنوں کے لیے عمل کرو، اس میں تمہیں ایسا فائدہ حاصل ہوگا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور اپنی عمر کو حقیر جانو بلکہ دنیا کی عمر کو حقیر سمجھو، دنیا کی عمر 7000 سال ہے، اگر تم نے 7000 سال تک صبر کر لیا تو تمہیں ایک ایسے دن سے نجات مل جائے گی جس کی مقدار 50000 برس ہے، اس صورت میں تمہارا نفع زیادہ اور محنت کم ہوگی۔ قیامت، اس کے مصائب اور اسماء۔ اے بندہ مسکین، اس یوم عظیم کے لیے تیاری کر، اس کی شان عظیم، اس کی مدت طویل، اس کا بادشاہ زبردست، اس کا زمانہ قریب ہے، تو اس دن دیکھے گا کہ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے اس کی دہشت سے بکھر جائیں گے، ستاروں کا نور ماند پڑ جائے گا، آفتاب کی دھوپ تہ ہو جائے گی، پہاڑ چلائے جائیں گے، گیابھن اونٹنیاں چھٹی پھریں گی، وحشی درندے اکٹھے کیے جائیں گے، دریا ابلیں گے اور نفوس جسموں سے مل جائیں گے، دوزخ دہکائی جائے گی، جنت قریب لائی جائے گی، پہاڑ اڑیں گے، زمین پھیلے گی، اس میں زلزلہ آئے گا اور اپنے خزانے باہر نکال ڈالے گی۔ یہ تمام واقعات اس دن ظہور پذیر ہوں گے جب آدمی طرح طرح کے ہو جائیں گے تاکہ اپنے اعمال کا مشاہدہ کریں۔ اس دن زمین اور پہاڑ اٹھائے جائیں گے اور انہیں ایک پٹخی دی جائے گی، واقع ہونے والی چیز واقع ہوگی، آسمان پھٹ جائے گا، وہ اس دن کمزور اور سست پڑ جائے گا، فرشتے اس کے چاروں طرف ہوں گے اور تیرے رب کا عرش 8 فرشتے اٹھائیں گے۔ اس دن تم سب پیش کیے جاؤ گے اور کوئی چھپنے والی چیز تم سے چھپی نہ رہے گی، جب پہاڑ چلیں گے اور تو زمین کو کھلی ہوئی دیکھے گا، اس روز زمین تھرائے گی، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائیں گے، اس دن لوگ پتنگوں کی طرح بکھریں گے اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے۔ اس دن دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں کو فراموش کر دیں گی اور حاملہ عورتیں بچہ جن دیں گی، تو لوگوں کو نشے میں دیکھے گا حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نہایت شدید ہوگا جب زمین دوسری زمین بن جائے گی اور آسمان دوسرا آسمان بن جائے گا، اور لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے نکلیں گے۔ اس دن پہاڑ اڑا دیے جائیں گے اور زمین چٹیل میدان کر دی جائے گی جس میں نہ کوئی موڑ ہوگا اور نہ ٹیلا ہوگا۔ اس دن تم ان پہاڑوں کو بادلوں کی مانند اڑتا ہوا دیکھو گے جنہیں آج جامد خیال کرتے ہو۔ اس دن آسمان پھٹ پڑے گا اور پھٹ کر لال چمڑے کی طرح ہو جائے گا۔ اس دن نہ کسی انسان سے اس کے گناہ کے متعلق باس پرس کی جائے گی اور نہ کسی جن سے۔ اس دن گناہگار کو کلام سے منع کر دیا جائے گا اور نہ ان سے جرموں کے متعلق پوچھا جائے گا، بلکہ وہ لوگ پریشانی کے بالوں اور پاؤں کے ذریعے پکڑے جائیں گے۔ اس دن ہر شخص اپنے ہر اچھے اور برے عمل کو اپنے سامنے حاضر پائے گا اور یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس دن کے اور اس کے درمیان ایک طویل وقفہ حائل ہو جائے۔ اس دن ہر نفس کو معلوم ہوگا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے اور دیکھے گا کہ اس نے آگے کیا آگے بھیجا ہے اور کیا پیچھے چھوڑا ہے۔ اس دن زبانیں گنگ ہو جائیں گی اور اعضا کلام کریں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جس کے ذکر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا تھا۔ روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دیکھتا ہوں کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس کی بہنوں، سورہ واقعہ، مرسلات، اما یتساءلون، اذا الشمس قورت نے بوڑھا کر دیا ہے، اور یہ ترمذی اور حاکم کی حدیث ہے۔ اے کم فہم قاری قرآن، تجھے قرآن کریم سے صرف اس قدر واسطہ ہے کہ تو اس کے الفاظ سے زبان کو حرکت دے لیتا ہے، اگر تو ان الفاظ میں فکر بھی کرتا تو تجھے اس چیز کا تلخ ذائقہ ملتا جس نے سید المرسلین کو بوڑھا کر دیا تھا، اور کیونکہ تو نے محض زبان کی حرکت پر قناعت کر لی ہے اس لیے اس کے ثمرات سے محروم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے جن امور کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک قیامت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی بعض حقیقتیں بیان فرمائی ہیں اور اس کے بہت سے نام ذکر فرمائے ہیں تاکہ تو ناموں کی کثرت سے معافی کی کثرت پر مطلع ہو جائے، اس لیے کہ ناموں کی کثرت سے ان کا تکرار اور اعادہ مقصود نہیں ہے بلکہ عقل مندوں کو تنبیہ کرنا مقصود ہے۔ قیامت کے ہر نام میں ایک راز پنہا ہے اور اس کے ہر لقب میں ایک صفت مخفی ہے، اس لیے معانی کی معرفت پر حرص کرو۔ اب تمہاری سہولت کے لیے قیامت کے تمام نام یہاں لکھتے ہیں: یوم قیامت، یوم حسرت، یوم ندامت، یوم محاسبہ، یوم مسابقت، یوم مناقشہ یعنی جدال، یوم منافست، یوم زلزلہ الٹنے کا دن، بجلی کڑکنے کا دن، واقع ہونے کا دن، کھٹکھٹانے کا دن، شور و غل کا دن، ہلانے کا دل، یوم رادفہ ڈھانپنے والا دن، یوم مصیبت، یوم عازفہ، یوم حاقہ ہنگامے کا دن، یوم ملاقات، یوم فراق ہنکائے جانے کا دن، یوم قصاص، یوم مناد، یوم حساب واپسی کا دن، یوم عذاب، یوم فرار، یوم قرار، یوم لقاء، یوم بقا، یوم قضا، یوم جزا، یوم بلا، یوم بقا، یوم بقا، یوم حشر، یوم وعید پیشی کا دن، تولے جانے کا دن، یوم حق، یوم حکم، یوم افتراق، یوم اجتماع، یوم بعث، یوم فتح، یوم ذلت، یوم عظیم بانجھ ہو جانے کا دن، مشکلات کا دن، بدلے کا دن، یوم یقین، یوم نشور، یوم مسیر، یوم نفخہ، یوم صیحہ، یوم رجفہ، یوم رجہ، یوم زجرہ، یوم سکرہ، یوم فضا، یوم جزا، یوم منتہا، یوم ماوا، یوم میقات، یوم میعاد، یوم مرصاد، یوم قلق، یوم عرق، یوم افتقار، یوم انقدار، یوم انتشار، یوم انشقاق، یوم وقوف، یوم خروج، یوم خلود، یوم تغابن، یوم عبوس، یوم معلوم، یوم معود، یوم مشہود، وہ دن جس میں کوئی شک نہیں، وہ دن جس میں دل کے رازوں کا امتحان ہو، وہ دن جس میں کوئی نفس دوسرے نفس کے کام نہ آئے گا، جس دن آنکھیں اوپر کی طرف دیکھیں گی، وہ دن جس میں کوئی رفیق دوسرے رفیق کے کام نہ آئے گا، وہ دن جن میں لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا، جس دن آگ میں منہ کے بل کھینچے جائیں گے، جس دن باپ اپنے بیٹے کے کام نہ آئے گا، وہ دن آدمی اپنے بھائی سے، ماں اور باپ سے بھاگے گا، جس دن لوگ کلام نہ کر سکیں گے اور نہ انہیں معذرت کرنے کی اجازت ہوگی، جس دن لوگوں کو اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ ہوگا، جس دن لوگ ظاہر ہوں گے، جس دن لوگوں کو اللہ کا عذاب دیا جائے گا، جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ اولاد کام آئے گی، جس دن ظلم کرنے والوں کو ان کی معذرت نفع نہ دے گی اور ان کے لیے لعنت اور برا ٹھکانہ ہوگا، جس دن معذرتیں رد کر دی جائیں گی، رازوں کا امتحان ہوگا، دل کی باتیں ظاہر ہو جائیں گی، پردے کھل جائیں گے، وہ دن جس میں آنکھیں جھکی ہوں گی، آوازیں خاموش ہوگی، التفات کم ہوگا، مخفی باتیں ظاہر ہوں گی، خطائیں نمایاں ہوں گی، وہ دن جس میں بندوں کو ہنکایا جائے گا اور ان کے ساتھ گواہ ہوں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور بڑوں کو نشہ ہو جائے گا۔ اس دن ترازویں قائم ہوں گی، رجسٹر کھلیں گے، دوزخ ظاہر کی جائے گی، پانی کھولایا جائے گا، آگ دہکائی جائے گی، کفار مایوس ہوں گے، دوزخ بھڑکائی جائے گی، رنگ بدلیں گے، زبانیں گونگی ہوں گی، انسان کے اعضا گویا ہوں گے۔ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم سے کس چیز نے مغالطے میں ڈالا ہے؟ تو نے دروازے بند کر لیے ہیں، پردے چھوڑ دیے ہیں اور مخلوق سے چھپ کر گناہوں کا ارتکاب کیا ہے۔ اس دن کیا کرے گا جب تیرے اعضا گواہی دیں گے؟ نہایت خرابی ہے ہم سب مبتلائے غفلت لوگوں کی۔ اللہ نے ہمارے پاس انبیاء کے سردار مبعوث کیے ہیں اور ہم پر کتاب مبین نازل فرمائی ہے، اور آپ نے ہمیں اس دن کی تمام صفات سے آگاہ فرما دیا ہے اور ہماری غفلت بھی واضح فرما دی ہے۔ ارشاد فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم۔ پارہ نمبر 17، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1 سے 2۔ ان لوگوں سے ان کا وقت حساب نزدیک آ پہنچا اور یہ غفلت ہی میں پڑے ہیں اور اعراض کیے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو نصیحت تازہ آتی ہے، یہ اس کو ایسے طور سے سنتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہنسی کرتے ہیں۔ اقتربت الساعة وانشق القمر۔ پارہ نمبر 27، رکوع نمبر 8، آیت نمبر 1۔ قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شق ہو گیا۔ انہم لا یرونہم بعیدا ونراہ قریبا۔ پارہ نمبر 29، رکوع نمبر 7، آیت نمبر 6 اور 7۔ یہ لوگ اس دن کو بعید دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا۔ پارہ نمبر 24، رکوع نمبر 5، آیت نمبر 63۔ اور آپ کو اس کی کیا خبر عجب نہیں کہ قیامت قریب ہی واقع ہو جائے۔ ہمارا بہترین حال یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت اور اس کے مطالعے کو عمل بناتے، لیکن افسوس، نہ ہم اس کے معانی میں غور کرتے ہیں، نہ اس دن کے بے شمار اوصاف اور اسماء میں فکر کرتے ہیں، اور نہ اس کے مصائب سے بچنے کی تیاری کرتے ہیں۔ ہم اس غفلت سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اگر وہ اپنی وسیع رحمت سے اس کا تدارک نہ فرمائے۔ سوال کی کیفیت۔ اے بندہ مسکین، ان احوال کے بعد تو اس سوال میں غور کر جو براہ راست تجھ سے کیا جائے گا۔ تھوڑے اور بہت، ذرہ اور تنکے، ہر چیز کے متعلق پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ ابھی جب تک تو نے اس دن جبکہ تو اس دن کی سختی، اذیت اور پسینے کی تکلیف میں مبتلا ہوگا، آسمانوں کے چار جانب سے فرشتے اتریں گے اور ان کے جسم نہایت زخیم و عریض اور تندرست و توانا ہوں گے۔ وہ مزاج کے اعتبار سے سخت گیر اور تند خو ہوں گے۔ انہیں حکم دیا جائے گا کہ وہ مجرمین کی پیشانی کے بال پکڑ لیں اور جبار عرض و سما کے حضور لے چلیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایسے فرشتے ہیں کہ ان کی دونوں پلکوں کی مسافت 100 برس کی ہے۔ اس وقت تو اپنے نفس کے متعلق کیا گمان رکھتا ہے؟ جب ان فرشتوں کو دیکھے گا جو تجھے پیشی کی جگہ لے جانے کے لیے پکڑیں گے، تو خود ان کا حال بھی بھاری بھرکم جسامت کے باوجود بندوں پر نازل غضب الہی کے باعث دگرگوں ہوگا۔ جب وہ زمین پر اتریں گے تو تمام انبیاء کرام، صدیقین اور صلحاء اس خوف سے سجدے میں گر جائیں گے کہ کہیں فرشتے انہیں پکڑ کر نہ لے جائیں۔ جب مقربین کا حال یہ ہوگا تو گناہگار مجرمین کی حالت کیا ہوگی؟ اس وقت بعض لوگ خوف کی شدت کے باعث ان ملائکہ سے پوچھیں گے کہ کیا تم ہی میں ہمارا پروردگار ہے؟ یہ سوال ان فرشتوں کے انتہائی روب اور دبدبے کی وجہ سے ہوگا۔ فرشتے اس سوال سے ڈر جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمارا رب اس سے کہیں بلند ہے کہ وہ ہم میں سے ہو۔ وہ اہل زمین کے اس توہم تو ہم سے اللہ رب العزت کی پاکی بیان کریں گے اور با بلند کہیں گے ہمارا پروردگار اس سے پاک ہے کہ وہ ہم میں ہو، تاہم وہ بعد میں آنے والا ہے۔ اس وقت فرشتے مخلوق کو چاروں طرف سے گھیر کر صف بستہ کھڑے ہو جائیں گے۔ ان سب پر قیامت کی شدت سے ذلت، خضوع، خوف اور روب کی علامتیں ہوں گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کے اس قول کی تصدیق ہوگی، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ پارہ نمبر 8، رکو نمبر 8، آیت نمبر 6 اور 7۔ پھر ہم ان لوگوں سے ضرور پوچھیں گے جن کے پاس پیغمبر بھیجے گئے تھے، اور ہم پیغمبروں سے ضرور پوچھیں گے، پھر ہم چونکہ پوری خبر رکھتے ہیں اس لیے ان کے روبرو بیان کر دیں گے، اور ہم کچھ بے خبر نہ تھے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ پارہ نمبر 14، رکو نمبر 6، آیت نمبر 93۔ سو آپ کے پروردگار کی قسم، ہم ان سب سے ان کے اعمال کی ضرور باس پرس کریں گے۔ سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام سے سوال کیا جائے گا، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا احبتم اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ پارہ نمبر 7، رکو نمبر 5، آیت نمبر 109۔ جس روز اللہ تعالیٰ پیغمبروں کو جمع کریں گے، پھر ارشاد فرمائیں گے کہ تم کو کیا جواب ملا تھا، وہ عرض کریں گے کہ ہم کو کچھ خبر نہیں، بلا شبہ تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اس دن کی سختی اور شدت کا کیا کہنا، جس میں انبیاء کی عقلیں جاتی رہیں گی اور ان کے علوم فنا ہو جائیں گے، اس لیے کہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم مخلوق کے پاس گئے تھے اور تم نے اللہ کی طرف بلایا تھا تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا، حالانکہ انہیں جواب معلوم تھا، مگر اس وقت عقل ساتھ نہیں دے گی اور خوف اس قدر غالب ہوگا کہ وہ اس سوال کا جواب دینے کے بجائے یہ عرض کریں گے کہ ہمیں علم نہیں ہے، بلا شبہ تو غیبوں کا جاننے والا ہے۔ اس وقت انبیاء کا یہی جواب درست ہوگا، کیونکہ جب ان کی عقلیں زائل ہو جائیں گی اور علوم ختم ہو جائیں گے تو لا علمی کے علاوہ کیا باقی رہے گا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں جواب کی قدرت عطا کرے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا، کیا انہوں نے اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے کہ ہاں پہنچا دیا تھا۔ پھر ان کی امت سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا نوح نے ان کو اللہ کا دین پہنچایا تھا؟ وہ عرض کریں گے کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان سے دریافت کیا جائے گا، کیا انہوں نے لوگوں سے کہا تھا مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا معبود قرار دو؟ وہ اس سوال کی ہیبت سے برسوں پریشان رہیں گے۔ وہ دن کتنا خطرناک ہوگا جس میں انبیاء پر اس طرح کے سوالات کی سیاست قائم کی جائے گی۔ پھر ملائکہ آئیں گے اور ایک ایک کو آواز دیں گے کہ اے فلاں عورت کے بیٹے، پیشی کی جگہ آ۔ اس آواز سے شانے لرزنے لگیں گے اور اعضا مسترب ہو جائیں گے، عقلیں حیران رہ جائیں گی، اور لوگ یہ تمنا کریں گے کہ ان کے عیوب مخلوق کے سامنے ظاہر نہ ہوں۔ سوال کرنے سے پہلے عرش کا نور ظاہر ہوگا اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی، اور ہر بندے کے دل میں یہ یقین پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے باس پرسی کے لیے متوجہ ہے، اور ہر شخص یہ تصور کرے گا کہ میرے علاوہ کوئی اپنے رب کو نہیں دیکھ رہا ہے، اور سوال صرف مجھ سے کیا جائے گا، دوسروں سے باس پرس نہیں ہوگی۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت کا حکم ہوگا کہ وہ ان کے پاس دوزخ لے کر آئیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام دوزخ کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اپنے خالق اور مالک کے حکم کی تعمیل کر اور اللہ کے حضور پیش ہو۔ اس وقت دوزخ انتہائی غیظ و غضب میں ہوگی، یہ حکم سن کر وہ اور بھڑک اٹھے گی، اس میں مزید جوش اور ہیجان پیدا ہوگا، وہ مخلوق کے لیے چیخے گی، چلائے گی، لوگ اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں سنیں گے، اور دوزخ کے محافظ ان کی طرف غصے میں بڑھیں گے اور ان پر حملہ آور ہوں گے۔ یہ آواز سن کر اور محافظین جہنم کے حملوں کی تاب نہ لا کر لوگ گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے اور پشت پھیر کر بھاگیں گے، بعض لوگ منہ کے بل گریں گے اور گناہ گار ہائے بدبختی وائے ہلاکت پکاریں گے، اور صدیقین نفسی نفسی کہتے نظر آئیں گے۔ لوگوں کو ابھی پچھلے غم سے نجات نہ ہوگی کہ دوزخ دوسری چیخ مارے گی، اس چیخ سے لوگوں کا خوف دوگنا ہو جائے گا، اعضا سست پڑ جائیں گے اور ہر شخص کو یہ یقین ہو جائے گا کہ وہ مصیبت میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس کے بعد دوزخ تیسری چیخ مارے گی، اس آواز کی دہشت سے لوگ زمین میں گر پڑیں گے، ان کی آنکھیں اوپر کی سمت نگراں ہوں گی، ظالموں کے دل سینے سے اچھل کر حلق میں آ جائیں گے، نیک بختوں اور بدبختوں سب کی عقلیں ضائع ہو جائیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے تمام مرسلین اور پیغمبروں کی طرف متوجہ ہوگا اور دریافت فرمائے گا، ماذا احبتم، جب گناہگار یہ دیکھیں گے کہ آج انبیاء بھی سختی میں مبتلا ہیں، ماذا اجبتم، جب گناہگار یہ دیکھیں گے کہ آج انبیاء بھی سختی میں مبتلا ہیں، یہ سوچ کر ان کا خوف فزوں ہو جائے گا۔ اس وقت باپ اپنے بیٹے سے، بھائی بھائی سے اور شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا، ہر شخص کو اپنے اپنے معاملات کا انتظار ہوگا، پھر ہر شخص کو الگ الگ بلایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے بالمشافع سوال کرے گا، اس کے ہر ہر عمل کے متعلق باس پرس فرمائے گا، خواہ وہ تھوڑا تھا یا زیادہ، واضح تھا یا مخفی، اس کے تمام اعضاء اور جوارح سے باس پرس ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ فرمایا، کیا تمہیں آفتاب کی رویت میں شک ہوتا ہے جب دوپہر میں سورج اور تمہارے درمیان بادل حائل نہیں ہوتا، اور کیا تم چودھویں رات کے چاند کی رویت میں شک کرتے ہو جب تمہارے اور چاند کے درمیان کوئی ابر نہیں ہوتا؟ لوگوں نے عرض کیا، نہیں۔ فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم اپنے رب کے دیدار میں بھی شک نہیں کرو گے، وہ بندے سے ملاقات کرے گا اور اس سے پوچھے گا کہ کیا میں نے تجھے عزت نہیں دی تھی، تجھے سیادت نہیں دی تھی، تیرا جوڑا نہیں بنایا تھا، کیا گھوڑے اور اونٹ تیرے تابع نہیں کیے تھے، کیا تجھے سرداری عطا نہیں کی تھی؟ بندہ عرض کرے گا، پروردگار، یہ سب نعمتیں تو نے مجھے عطا کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کیا تو یہ گمان رکھتا تھا کہ تجھے مجھ سے ملنا نہیں ہے؟ وہ عرض کرے گا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس طرح تو نے ہمیں فراموش کیا، ہم بھی تجھے فراموش کرتے ہیں۔